بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 18 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قصب آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 302. ممکن ہے نجمہ بیگم کی اس اوچھی حرکت نے کہ وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنا بندہ بے دام بنانا چاہتی ہے مجھے جذباتی کر دیا ہو اور اس سچ کے پیچھے میرے انتقام کا جذبہ بھی کار فرما ہو. لیکن یہ بات نہ بھی ہوتی تو بھی میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا. اس نے رہی سے ہی قصر بھی پوری کر دی. انجوائے یور سیلف. پھر ملاقات ہوگی. رقم یہاں یا وہاں جہاں بھی چاہو وصول کر لینا. گڈ لک گڈ ڈے کہہ کر وہ باہر نکل گیا. اس کی روانگی کے بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی مارٹن اندر آیا. اس نے میز پر دھری پوڑیاں سلیقے سے بند کی اور انہیں ایک بڑی تھیلی میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. تھوڑی دیر بعد وہ لیسٹر جا رہے تھے. لیسٹر کے ایک پرتکلف ہوٹل میں اس کی ملاقات ایک ایشیائی سے کروائی گئی جس نے اپنا نام بھٹی بتایا تھا. یہی ان کا نیا گاہک تھا. 7 لاکھ میں اس نے مال اٹھا لیا تھا. ادائیگی اور سلام نے اپنے ملک سے لے لی تھی. اس کو کسی غیر ملکی کرنسی کے نوٹ کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا. یہ ٹکڑا اس کو اپنے ملک میں ایک شخص کو دکھا کر اسے رقم وصول کرنی تھی. بھٹی نے اسے اپنا رابطہ نمبر اور آئندہ کے لیے کھلا مال خریدنے کی پیشکش کر دی تھی. ارسلان کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے. فی الوقت معاملات اس کی مرضی کے مطابق طے پا رہے تھے اور اس سے امید تھی کہ آئندہ بھی اسی تیزی سے بھاگتا چلا جائے گا. ہوٹل سے باہر آ کر اس نے فون کارڈ حاصل کیا اور انٹرنیشنل بوتھ سے مسز ملک کو فون کیا. مجھے بہت افسوس ہے مسز ملک کہ آپ نے میرے معمولی مذاق کا اتنا برا منایا. میں نے جس سرپرائز کا ذکر کیا تھا اس کی تفصیلات جان کر آپ میرا منہ چوم لیں گی. لیکن میں فون پر کچھ نہیں بتاؤں گا. باقی بات آنے پر ہی ہوگی. اس وقت میں نے آپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے فون کیا تھا. اس سے پہلے کہ مسز ملک کچھ کہے اس نے اپنی صفائی پیش کر کے اسے مطمئن کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے. خیر کوئی جلدی نہیں. جب دل بھر جائے تب اطمینان سے آنا. شکریہ. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. خدا حافظ. صفحہ نمبر 303. 8-10 روز تک اس نے دیار فرنگ کے مزے لوٹے. پھر وطن لوٹ آیا. مسز ملک خلاف توقع سے خود لینے ایئرپورٹ پر آئی تھی. وہ ارسلان کے منہ سے سرپرائز کی تفصیلات سننے کے لیے بے چین تھی جو وہ اسے دینے جا رہا تھا. گھر پہنچ کر اس نے چائے پی اور ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹھہر ہو گیا. مسز ملک کی بے چینی کا اظہار اس کی مسلسل سگریٹ نوشی سے ہو رہا تھا. میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤں گا مسز ملک. دراصل گزشتہ 3-4 ماہ میں نے زندگی کے اتنے بھیانک روپ دیکھے ہیں کہ شاید ساری زندگی دوبارہ نہ دیکھ پاؤں. یہ تو آپ بھی تسلیم کریں گے. نجمہ بیگم کے انسان تجربے سے سیکھتا ہے. میں نے بھی سیکھا کہ اس ملک میں عزت بڑائی منصب کا واحد معیار دولت ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے. اپنی جان پر کھیل کر میں جو کام کر رہا ہوں گو کہ اس کا معاوضہ مجھے اتنا زیادہ ملتا ہے جس کی توقع بھی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی. لیکن سوچتا ہوں جب بازار میں بیٹھ ہی گئے تو پھر گھونگٹ کیسا. مسز ملک میں نے تو پچھلے پھیرے پر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی مرتبہ اپنے اور آپ کے لیے کوئی کارنامہ ضرور انجام دوں گا. مسز ملک جب میں سجاول خان کا مال لے کر جاتا ہوں تو ہم دونوں اپنا سائڈ بزنس آخر کیوں نہیں کر سکتے. اس کی آڑ میں ہی صحیح اور اس پر اصولاً اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. حالانکہ یہ معاملہ کبھی اس کے علم میں نہیں آئے گا. ٹھہریے. اس نے نجمہ بیگم کو بے چینی سے کروٹ بدلتے دیکھ کر کہا. میری پوری بات سننے کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گی. مسز ملک میں اپنے ساتھ ہیروئن کی تھوڑی سی مقدار الگ سے بھی لے گیا تھا. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں نے سجاول خان اس کے کارندوں کو کانو کان خبر نہیں ہونی تھی اور الگ پارٹی سے کھڑی کر لی. مسز ملک 10,000 کے 10 لاکھ. آدھے آپ کے آدھے میرے. کیونکہ میں آپ سے پارٹنرشپ کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. آپ کو غصہ تو آیا ہوگا جب اس مرتبہ میں نے آپ سے زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح پیسوں کی بات کی. دراصل وہ پیسے تب میری ضرورت تھے. آج میں ڈیل کر کے منافع کے ساتھ لوٹا ہوں. صفحہ نمبر 304. اس نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ کر نجمہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی. حوث کی ماری نجمہ بیگم کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بندی تھی کہ اسے پھر ساون کے اندھے کی طرح ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دینے لگا. لیکن ارسلان خطرہ بہت ہے، اگر کبھی سجاول کو علم ہو گیا تو وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے تمام حجت کے لیے کہہ دیا۔ چھوڑیے نجمہ صاحبہ، اولاً تو آپ کی زلفوں کے اسیر، کسی اسیر کی جرت ہی نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھے، پھر اسے علم ہو کہے کیوں، اگر ہوا بھی تو بے فکر رہیے، میں مرتا مر جاؤں گا، آپ کا نام کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے خاصی بے تکلفی کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ گدے کہیں کہ یہ یورپ نہیں، خیال رکھا کرو، نجمہ بیگم نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ چڑیا اس کی اسکیم کے عین مطابق اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اب میں دیکھوں گا مسز ملک کے کون کسے بلیک میل کرتا ہے، وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ صبح اس نے نجمہ بیگم سے تفصیلاً ساری بات کی تھی، اسے بتایا تھا کہ اگر ایک دو کامیاب چکر بھی لگ گئے تو وہ دونوں ہی کروڑپتی بن جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اس نے نجمہ بیگم کو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو سجاول خان سے بڑا اپنا بزنس قائم کر سکتی ہے، اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے دفتر بھی کھول سکتی ہے۔ نجمہ بیگم نے یوں تو ہر بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی جا رہی تھی کہ سجاول خان سے بچ کر رہنا۔ مسز ملک، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرنے جا رہے، کیا وہ بھی پہلے دن ہی ایسا تھا؟ اس نے بھی اپنا اسٹارٹ پانڈی کی حیثیت سے کیا تھا اور آج درجنوں لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر وہ سیدھا مختار ابائی کے ڈیرے پر آیا تھا۔ اس کے وکیل دوست نے کوٹی کے فرنیچر اور ضروریات زندگی کے سچ جاننے کی اطلاع اسے پہنچا دی تھی۔ مختارا کی تو بادشاہ سے دیکھتے ہی کھل گئی۔ ماں بیٹی کے لیے وہ لندن سے جو تحائف لایا تھا وہ ایک ایک کر کے اس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ ماں بیٹی اس کی ہر ہر ادا پر قربان ہوتی جا رہی تھی۔ بی بی ابھی اصلی چیز تو تم نے دیکھی نہیں، آؤ میرے ساتھ، اس نے ماں بیٹی کو اشارہ کیا۔ کہاں؟ ابھی بتاؤں گا نہیں، بس دیکھو گی تو یقین نہیں آئے گا۔ حیران ماں بیٹی کو اس نے گاڑی میں بٹھایا، سیدھا اپنی کوٹھی پر لے آیا۔ چوکی دار نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دروازہ کھول دیا۔ مختارا کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باو ارسلان، یہ ہمیں کہاں لے آئے؟ اس نے شاندار اور سامان تعیش سے سجائے ڈرائنگ روم کے قیمتی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا بی بی کہ ذرا صبر کرو، سارے دھونے دھو دوں گا۔ بی بی یہ میرا گھر ہے، بلکہ میرا نہیں تمہارا۔ ہاں یہ اب تمہارا گھر ہے۔ مختارا حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اس نے فلموں میں تو ایسا کچھ ہوتے دیکھا تھا، عملی زندگی میں بھی ایسا ممکن ہے یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم ذرا کچن میں جا کر چائے بناؤ، میں بی بی سے ضروری بات کر لوں، اس نے ناظرین کو اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مختارا نے آگ دبا کر ناظرین کو اٹھ جانے کی تلقین کی۔ دیکھو بی بی، میں تم سے بہت دنوں سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا، ناظرین کے جاتے ہی اس نے مختارا سے کہا، لیکن میں ہوا میں باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، یوں بھی آدمی تجربے سے ہی سیکھتے، اور تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ تصویروں والے معاملے میں کیا دھوکا ہوا۔ خیر اس کا ازالہ تو ہو جائے گا، فی الوقت میں تم سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ اب تم اپنا کوٹا چھوڑ دو اور یہاں منتقل ہو جاؤ۔ صفحہ نمبر 306۔ 10,000 روپے مہینے کا خرچ بندہ ملتا رہے گا، وہاں بازار میں مکان کرائے پر چڑھا دو مختار بھائی۔ میرا پروگرام ناظرین کو بہت اونچا لے جانے کا ہے، یوں بھی اب بازار میں تمہاری شہرت کچھ اچھی نہیں رہی، اور حکومت نے اس کام پر جو سختی شروع کی ہے تو دیکھ لینا کہ اب کوئی ہمت والی ہی کوٹا سجائے گی۔ میں نے ناظرین کو اس گندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کوٹی اس کے نام لگا دوں گا اور ساری زندگی عیش کرے گی، آگے تمہاری مرضی، زبردستی کوئی نہیں، سوچ سمجھ لو۔ ایک طرف وہی بازار کی ذلالت اور دوسری طرف باعزت زندگی، یہاں 2-3 نوکر رکھ لو اور عزت سے زندگی بسر کرو، اس میں دھوکے والی بھی بات کوئی بھی نہیں، بازار والا گھر تمہارے قبضے میں ہی رہے گا، کون سا بھاگا جا رہا ہے۔ اس نے پوری تیاری اور ہوشیاری کے ساتھ سنہری جال اس بوڑھی مچھلی پر پھینک دیا اور مختارا اس جال میں پھنس گئی۔ حالات نے ارسلان کو بڑا ماہر نفسیات بنا دیا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں مختارا کا بزنس نہ ہونے کے برابر رہ گیا، یوں بھی اب بازار صرف نام کا ہی بازار حسن رہ گیا تھا۔ رات بھر میں بمشکل 2 گھنٹے بازار کھلتا تھا، اس درمیان پولیس کی اتنی نفری وہاں ہوتی تھی کہ عام آدمی تو وہاں جاتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتا تھا۔ ہیلے بہانوں سے پولیس ہر طرح اس طرف آنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتی تھی۔ یوں تو کسی قسمت والی بائی کے کوٹھے پر ہی 2 گھنٹے کے وقفے میں کوئی گاہک آتا تھا، اگر کوئی آ ہی جاتا تو پولیس والے بھی اس کے تعاقب میں دھڑ دھڑ کرتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے آتے۔ نئے ایس پی نے تو ان لوگوں کا ناطقہ بن کر رکھا تھا، کوئی ایسا کوٹھا نہیں تھا جس پر شراب نوشی یا جسم فروشی کا مقدمہ نہ بنا ہو. طوائفوں نے ہڑتال کر کے دیکھ لی تھی, رشوت اور اثر رسوخ آزما لیا تھا, اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے دیکھ لیے تھے. سمجھدار بھائیاں اپنے کوٹھے کرائے پر چڑھا کر شہر کی نئی آبادیوں میں رہن بسیرا کر رہی تھی. اگر کوئی چوری چھپے جسم فروشی کا دھندا کر رہی تھی تو اس کا گزارا تو ممکن تھا, لیکن خاندانی طوائفوں پر برا وقت آیا تھا اور صرف ناچ گانے سے اب زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. یہ سارے حالات مختارہ بائی جیسی گھاک اور زمانہ ساز طوائف کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے, اور نئے حالات میں اب وہ خاندانی تماشبین بھی کم ہی نظر آتے تھے جو اس کی صاحبزادی کے گانے سے ہی دل بہلانے چلے آتے تھے. وہ دیکھ رہی تھی کہ بازار کی سیانی بائیاں جیسی کوئی کام کا گاہک ملتا ماہوار پر اپنی بچیوں کو ان کے ہاں بٹھا رہی تھی. ارسلان کی پیشکش شاندار تھی, اگر کوئی وسوسہ اس کے دل میں تھا تو وہ ماضی کے حوالے سے, لیکن وہ بھی ارسلان نے ثابت کر دیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دیا بلکہ وہ خود دھوکے میں مارا گیا. اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد ارسلان کی پیشکش قبول کر لی اور پانچ چھ روز میں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دونوں ماں بیٹی یہاں منتقل ہو گئی. دو نوکر ان کی خدمت کے لیے موجود تھے. کوٹھا اچھا کرائے پر اٹھ گیا تھا, بازار والوں کو اس نے اپنے نئے ایڈریس سے بھی آگاہ نہیں کیا تھا. اب ارسلان کے کھیل کا دوسرا سین شروع ہونے والا تھا. وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر ہی میں برف کرتا تھا ملازموں کے نزدیک. ان کی حیثیت ایک خاندان کی سی تھی, یوں بھی یہ کوئی بہت زیادہ سمجھدار ملازم نہیں تھے کہ ان کی تحقیق کرتے پھرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. لندن میں بھٹی کے پاس جو مال اس نے فروخت کیا تھا وہ رقم اسے یہاں وصول ہو گئی تھی, جسے اس نے کمال ہوشیاری سے مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی نظر کیا تھا. اب وہ بجا طور پر خود کو کروڑ پتی کہلا سکتا تھا. اس روز جب اس نے مسز ملک سے اگلے چکر کی بات کی تو جیسے بلی کے بھاگوں چھینٹا چھینکا ٹوٹا. مسز ملک کو ابھی تک سجاول خان کی طرف سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا تھا جس سے وہ اندازہ کر سکتی کہ سجاول خان اس کے تئیں بدزن ہو گیا ہے. اس مرتبہ اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ ارسلان سے کہو تھوڑا انتظار کرے, لیکن اس اطلاع نے کہ وہ کسی دوسرے پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے اسے مطمئن کر دیا تھا, اور اپنے مال کی فکر بھی ابھی سے کیجیے, اس نے مسز ملک سے کہا. ہاں تم آج شوکے سے مل لو, سارا بندوبست وہ کر دے گا, مسز ملک نے جواب دیا. صفحہ نمبر 308. اس مرتبہ دو بیگ تیار ہوں نجمہ صاحبہ. کیوں؟ ابھی آپ یہ بات نہ پوچھیں, صرف میرا کام دیکھیں. میں زیادہ عرصہ اس دھندے میں نہیں رہنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے شہرت کمانگ دولت کی البتہ الگ بات ہے. ارسلان ذرا سنبھل کر چلنا, مسز ملک نے اسے مزید پوچھ گچھ مناسب نہ جانی. اگلے روز وہ شہر کے دوسرے بڑے اور بدنام ہیروئن فروش شوکے کے ڈیرے پر پہنچ گیا. دونوں بیگ اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو گئے تھے اور وہ بڑی سرعت سے دوسرے انتظامات مکمل کر رہا تھا. ابھی تک شومی تقدیر سے اس کا ہر پتہ سیدھا پڑ رہا تھا. اس اطلاع پر کہ وہ مختار اور ناظرین کو اپنے ساتھ لندن لے جا رہا ہے, دونوں ماں بیٹی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی. مختارہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ناظرین سے شادی کے لیے مختارہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے, اس چکر میں اسے لندن کی سیر کی رشوت پیش کر رہا ہے. وہاں اپنا گھر ہے, دفتر بھی ہے, اس نے مختارہ کو سمجھاتے ہوئے کہا. مختارہ یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی اس کا ہونہار ہونے والا داماد کوئی بڑا سیٹھ ہے جس کا کاروبار دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے. یہ تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ ساری حرام کی کمائی ہے, لیکن جو کچھ وہ ماں بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا یہ تم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. دونوں کو تیار شدہ بیگ تھما دیے گئے. ایک اٹیچی کیس الگ سے تیار تھا. ان دونوں کو لندن سے اسپانسرشپ منگوا کر بھیجا جا رہا تھا. دونوں بظاہر اپنے عزیز کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے جا رہی تھی. ارسلان نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہاں ہیرا پھیری سے ہی جانا پڑتا ہے, ورنہ یہ لوگ ویزا ہی نہیں دیتے. تینوں ایک ہی جہاز میں روانہ ہوئے تھے. این آخری لمحات میں جب اس نے مسز ملک کو اپنی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ اشش کر اٹھی. ارسلان تو اس کی توقع سے بڑھ کر کام کا بندہ ثابت ہوا تھا. جو کچھ وہ سوچ نہیں سکتی تھی وہ کچھ وہ کرنے جا رہا تھا. یہ تو اس کے لیے چونکا دینے والی اور حیرت انگیز خبر تھی. احتیاطاً اس نے خود ایئرپورٹ پر نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن تینوں جہاز پر بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچ گئے تھے. ارسلان نے جدید فیشن کے مطابق داڑھی بڑھائی تھی, چہرے پر خوبصورت فریم کی عینک لگائی تھی اور وہ اس روپ میں ایک اور پاسپورٹ پر تصویر بدل کر سفر کر رہا تھا. کیا مجال جو اس کی بدلی ہوئی حالت کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مختارہ کا خیال گیا ہو. ایمسٹرڈم تک اس نے اپنے انہوں نے اپنی آمنے سامنے کی سیٹ پر بیٹھی فیملی سے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی. لوگوں کو لبھانے کے انداز تو ماں بیٹی کو خوب آتے تھے. ایمسٹرڈم پر ٹرانسنٹ میں پہنچ کر اس نے دونوں کو دکھانے کے لیے ایک جعلی فون کیا, پھر منہ لٹکائے واپس آ گیا. بی بی تم آدھے گھنٹے میں لندن پہنچو, میں شام تک آؤں گا. بے فکر رہنا, گھبرانا نہیں, وہاں تمہیں لینے کے لیے میزبان آئے ہوں گے. اچھا اب چلو, وہاں تمہارے نام کی تختی لیے کوئی کھڑا ہوگا, گھبرانا نہیں. ہاں, اس سے پہلے کہ انہیں کچھ سمجھ آتی, جہاد کی روانگی کا اعلان ہونے لگا. بھائی صاحب, مجھے ایک ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں 2 گھنٹے رکنا پڑے گا. آپ برائے مہربانی میری مسز اور ان کی مدر کو ہیتھرو پر گائیڈ کرتے رہیں, اس نے مختارہ کے کہنے کچھ کہنے سے پہلے اپنے ہم سفر سے کہا. آپ گھبرائیں نہیں آنٹی, ہم ہیں نا, ہمارے ساتھ ہی چلیں, بلکہ آپ ہمارے مہمان رہیں, پلیز, ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہم سفر نوجوان خاصا ہمدرد دکھائی دے رہا تھا. اچھا بیٹا, لیکن جلدی آ جانا, ناظمین کا دل بہت گھبرائے گا. مختارہ نے گھبراہٹ میں ہتھیار ڈال دیے, کیونکہ ہم سفر نوجوان نے اسے چلنے کے لیے کہنا شروع کر دیا تھا. خدا حافظ, اس نے ناظمین کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا, جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. صفحہ نمبر 310, خدا حافظ. ناظمین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی. دونوں ماں بیٹی جہاز کی طرف جا رہی تھی اور سلام امیگریشن کی طرف. انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہ آ سکی کہ اس کی بکنگ ہی ایمسٹرڈم تک تھی, یہاں سے اس نے دوسرا ذریعہ سفر اختیار کرنا تھا. صفحہ نمبر 311, سازش اور ٹکراؤ. ہیتھرو ایئرپورٹ پر ناظمین اور اس کی ماں کی رہنمائی ان کے ہم سفر میزبانوں نے ان کی توقع سے بڑھ کر کی تھی. یہ مقامی لوگ تھے جو اپنے رشتے داروں کو ملنے پاکستان گئے تھے اور اب واپس آئے تھے. امیگریشن سے کسٹم تک وہ ماں بیٹی سے چپکے رہے. انہوں نے کسی مرحلے پر انہیں ارسلان کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا. ان لوگوں نے دونوں کا سامان خود ریوالونگ بیلٹ سے اٹھا کر ٹرالی پر رکھا, اپنے ساتھ ہی باہر بھی لے آئے تھے. گرین چینل سے گزرتے ہوئے اس گروپ کے صرف ایک آدمی کو روک کر کسٹم والوں نے اس کا برٹش پاسپورٹ دیکھا, پھر باقیوں سے پاسپورٹ نہیں کی. یہ ان کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ دونوں ماں بیٹی محفوظ رہیں. ان کے ہم سفر تو ابھی تک ان سے چمٹے ہوئے تھے. اسی نوجوان نے جس نے اپنا نام اظہار بتایا تھا, ناظمین کو 2-3 مرتبہ الگ الگ کاغذ کے ٹکڑوں پر اپنا فون نمبر لکھ کر دیا تھا. لیکن ان سب کی بد قسمتی کے ناظمین کے میزبان یہاں پہلے ہی سے ماں بیٹی کے منتظر تھے. صفحہ نمبر 312, ایک نوجوان لڑکی نے ناظمین اور اس کی والدہ کے نام کے الفاظ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کی سہولت کے لیے لکھے ہوئے تھے. اگر صرف انگریزی میں بھی لکھے جاتے تو ناظمین کم از کم اپنا نام ضرور پڑھ لیتی. جس بے اعتنائی سے وہ اپنے ہم سفروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ٹرالی کھینچتی ہوئی اس لڑکی کی طرف بڑھی, اس نے سلوک نے اس کے ہم سفروں کو ایک مرتبہ تو بوکھلا کر رکھ دیا. کم وقت نے کسی سے سلام لینا تک گوارا نہیں کیا. البتہ مختارہ نے بیٹا جی, بھائی جی کہہ کر 2-3 کو خدا حافظ اور شکریہ کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی دانس میں حاتم کی قبر پر لات ضرور مار دی تھی. ناظمین کے ہم سفر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے. دونوں ماں بیٹی اپنی ٹرالی سمیت میزبان لڑکی کے سامنے پہنچ گئے, جس نے انہیں پہچانتے ہی آسفہ کہہ کر اپنا ہاتھ باری باری دونوں سے ملایا. بڑی گرم جوشی سے ان کی خیریت دریافت کرنے لگی. ٹرالی اس نے خود تھام لی تھی اور ماں بیٹی ان کے تعاقب میں لفٹ کی طرف جا رہی تھی. ہیتھرو ایئرپورٹ کی رونقوں نے انہیں کم کر دیا تھا. لاؤنج ہی میں موجود سروس سے اس نے دونوں کو جوس پلایا, وہیں سے فون کر کے کسی کو اپنی آمد سے مطلع کیا. تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے اوپر کی منزل میں موجود پارکنگ پر کار میں بیٹھ رہے تھے. آسفہ نے خود ڈگی میں رکھا تھا. ایک مرتبہ تو سردی نے دونوں کے دانت بجا دیے, لیکن کار کے ہیٹروں نے دوبارہ انہیں نارمل کر دیا. شیشے کے کمروں میں بند بندروں کی طرح دونوں ماں بیٹی حیرت اور استجاب کے عالم میں راستوں کی رونق سے لطف اندوز ہوتی رہی. کار انہیں ہسٹن کی ہائٹ لین پر واقع ایک شاندار بنگلے تک لے آئی تھی. راستے میں آسفر نے 2-3 مرتبہ ان سے معذرت کی تھی کہ ارسلان صاحب کو ایمسٹرڈم پر ایک ہنگامی ضرورت کے لیے رکنا پڑا. اس نے ماں بیٹی کو یہی تاثر دیا تھا جیسے ارسلان کوئی بہت معزز اور کاروباری آدمی ہے. بنگلے پر ایک انگریز لڑکی ان کی منتظر تھی, جس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں انہیں خوش آمدید کہا اور آسفہ بھی وہیں رک گئی. उनका सामान अंदर रख दिया गया। खाना शायद पहले से तैयार था। अभी वो खाने की तैयारी ही कर रही थी जब उन्हें अरसलान का फोन मौसूल हुआ। आसफा ने फोन उठाया था फिर मुख्तारा की तरफ बढ़ा दिया। बीबी घबराना नहीं, इस मुल्क का माहौल ही ऐसा है, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उसने मुख्तारा की दिलजोई शुरू कर दी। मुख्तारा को अब तक उसके मेजबानों ने इतना खुश कर दिया था कि अब उसके लिए घबराने की कोई बात ही बाकी नहीं रह गई थी। उसने दो चार बातें करके फोन अपनी बेटी को थमा दिया, खुद दूसरे कमरे में चली गई। नाजनीन ने फोन पर भी नाजो अदा दिखाने शुरू कर दिए थे। उसने बड़े रोमांटिक लहजे में बाबू अरसलान की गैर मौजूदगी का शिकवा किया। अरसलान ने उसे मुख्तारा से ज्यादा मुतमइन किया था और कहा था कि ये दोनों लड़कियां इसकी नौकरानियां हैं और वो जिस तरह भी चाहेंगे ये उनकी खिदमत करेंगे। उसने नाजनीन से कहा था जिस चीज को उसका दिल चाहे बिला झिझक उन्हें बता दे। फिर अगले रोज पहुंचने का वादा करके उसने फोन बंद कर दिया। दोनों माँ बेटी की आंख पर मुश्किल चंद मिनट के लिए लगी, फिर वो उठकर बैठ गई। उनके फरिश्तों को भी इस बात का पता चल ना सका कि उनके दोनों बैगों से सारा सामान यहाँ पहले से मौजूद दो बैगों में मुंतकिल हो चुका है। इस तब्दीली का वो अंदाजा वो कर भी कैसे सकती थी, उनके तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं रही होगी। दोनों ने कपड़े तब्दील किए और टीवी के सामने बैठ गई। लंदन वो पहुंचे तो यहाँ सुबह हो रही थी और घर पहुंचने तक दोपहर ढल गई थी। यहाँ का मौसम अभी तक उनकी समझ से बालातर था। सहपहर के बाद आसफा ने उन्हें लंदन दिखाने के लिए अपने साथ कार में बिठा लिया, सफर नंबर 314। दोनों माँ बेटी को वो एक बड़े स्टोर पर ले आई थी। ऐसा स्टोर ख्वाब या फिल्मों में तो देखा करती थी, आज अमली तौर पर पहली मरतबा देखने का मौका मिला था दोनों के लिए। यहाँ से आसफा ने उनके साइज के लंबे कोट खरीदे और जब वो गर्म ऊनी कोट पहनकर बाहर निकली तो खाम खा खुद को मौजूद ख्याल करने लगी थी। रात गए तक आसफा ने उन्हें लंदन की वो रौनकें दिखा दी थी कि मुख्तार और नाजनीन दम बखुद रह गई। ऐसे ऐसे बाजार, पार्क, होटल, सड़कें, रास्ते, लोग, बरकी सीढ़ियां, तेज रफ्तार लिफ्टें, अंडरग्राउंड रेल, उनके लिए तो ये कोई और ही दुनिया थी। जैसे जैसे वो लंदन का नजारा कर रही थी उनके दिलों में अरसलान की इज्जत और रोब बढ़ता जा रहा था। वो दोनों जानती थी कि यहाँ का एक पाउंड कितने पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है और दोनों ने देख लिया था कि आसफा ने किस तरह बेरहमी से पाउंडों को उन पर खर्च किया था। जाने बाबू अरसलान ने यहाँ क्या धंधा शुरू कर रखा है। नाजनीन ने रात का खाना एक शानदार होटल में खाते हुए सरगोशी के अंदाज में अपनी माँ से कहा, बच्ची आम खा तुझे गुठलियों से क्या लेना। शुक्र कर मौला ने सुन ली, वरना तो मेरा बुढ़ापा रुल जाता। रात को दोनों माँ बेटी देर गए तक टीवी से चिमटी रही। वो नदीदे बच्चों की तरह यहाँ के एक एक मंजर को, एक एक लम्हे को एंजॉय कर रही थी। आधी रात के बाद बमुश्किल मुख्तारा ने नाजनीन को सोने के लिए राजी किया। एमस्टरडम एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने ड्राइवर को एक एड्रेस समझाया और अब टैक्सी उसके बताए हुए एड्रेस की तरफ उड़ी चली जा रही थी। एमस्टरडम के ब्रॉडवे पर 13वीं स्ट्रीट पर वाके एक प्लाजा पर पहुंचकर टैक्सी रुक गई। बड़े बड़े खूबसूरत शीशों से मुड़सा इस बिल्डिंग की पांचवी मंजिल के एक कमरे के सामने वो लिफ्ट के जरिए पहुंचा और बाहर लगी घंटी बजाने पर अंदर दरवाजे के सुराख से एक आंख ने इसका जायजा लिया। कौन हो तुम? दरवाजे से बाहर माइक की आवाज उभरी। अरसलान, उसने अपना नाम बताया। किससे मिलोगे? अगला सवाल हुआ, सलीम साहब से। ओके, दरवाजा खुल गया। जिस नस्वानी आवाज ने उसे अंग्रेजी में बात की थी उसी ने दरवाजा खोला था। ये एक आरामदेह और जदीद तरीन सहूलियात से मुजयन फ्लैट था। एक कमरे में अपना मुख्तसर सा सामान फेंक कर वो लड़की को नजरअंदाज करता बिस्तर पर ढेर हो गया। लड़की ने भी एक निगाह गलत उस पर डाली। अब वो फोन पर सलीम साहब को इस मेहमान की आमद से मुतल्ला कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद रابطہ करेंगे सर, उसने किसी मकामी जबान में फोन पर बात करने के बाद अंग्रेजी में अरसलान को मुतल्ला किया। अरसलान को उम्मीद थी कि वो शाम की फ्लाइट से लंदन जाएगा, लेकिन सलीम साहब शायद किसी लंबी मार पर निकले हुए थे। शाम ढलने तक मेजबान लड़की ने हक मेजबानी खूब अदा कर दिया था और अरसलान की थकावट भी अब उतर चुकी थी। इसी दरमियान उसे फोन पर लंदन रابطہ कायम करने पर यह खुशखबरी मिल चुकी थी कि इसके दोनों पार्सल बखैर आफियत अपने एड्रेस तक पहुंच चुके थे। इस इत्तला ने उसके तने हुए आसाब को खासा पुरसुकून कर दिया था। रही से कसर हॉलैंड की शराब और लड़की ने पूरी कर दी। رات اپنے پر ایمسٹرڈم پر پھیلا چکی تھی جب سلیم صاحب بنفسِ نفیس وہاں آ پہنچے. ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام باڈی گارڈ ان کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا. پھر وہ دروازے پر جم کر بیٹھا اور سجاول خان دوسرے کمرے میں ارسلان سے محض گفتگو ہو گیا. لڑکی نے کچن میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی. ارسلان نے اسے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ نجمہ بیگم کے حکم پر اس نے شوکے سے پاؤڈر حاصل کیا ہے. صفحہ نمبر 316. اسی نے بیگ تیار کر کے دی ہیں اور اپنی مدد کے لیے اس مرتبہ دو طوائفوں کی خدمات حاصل کر لیے ہیں. اس نے سجاول خان کو بتایا تھا کہ ابھی تک اس نے دونوں کو لا علم رکھا ہے اور وہ یورپ دیکھنے کے شوق میں ہی قابو آ گئی ہیں. مستقبل میں یہ جوڑی آپ کا بہترین اثاثہ ثابت ہوگی جناب, اگر حکم دیں تو انہیں قابو میں کر لوں. میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بیگم نجمہ ان دونوں کو جانتی ہیں, کیونکہ یہ ملک صاحب کی بھی خدمت کرتی رہتی ہیں, لیکن آج تک نجمہ بیگم سے ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کا آپس میں تعارف ہے. ہاں میں نے اسے یہ ضرور بتا دیا ہے کہ میں اس مرتبہ انہیں استعمال نہیں کروں گا. جب زبانی اور مکاری پر جو کمال اسے حاصل ہو گیا تھا اس کے لیے وہ اکثر خود کو دل ہی دل میں داد دیا کرتا تھا. ونڈرفل, خدا جانے سجاول خان نے اس کی مکاری کو خراج تحسین پیش کیا تھا یا ارسلان کو. اس نے اپنی عادت کے مطابق ٹہلتے ہوئے اس بات پر غور کیا تھا, پھر سگریٹ کا کش لگا کر اسے داد دی. ارسلان کا دل بلیوں اچھلا. جس کامیابی سے وہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا یہ اسی کا حصہ تھا. میں دیکھوں گا اسے کہاں تک بھاگے گی سالی, سجاول خان آہستہ سے بڑھ پڑایا. بہت احسان فراموش عورت ہے خان صاحب, میں نے سیاست میں بہت برے برے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن ایسی ناگن نہیں دیکھی. اس نے سجاول خان کے موڈ کو سمجھتے ہوئے بات آگے بڑھائی. تم مجھے باخبر رکھنا برخودار, ابھی تک اس کا واسطہ اپنے جیسے لوگوں سے رہا ہے. میں اسے جہنم رسید کر دوں گا, مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جاتی کہاں تک ہے. اور ہاں, اب تم کسی بھی طرح اسے اپنے ساتھ لندن آنے پر تیار کرنا, باقی پلان تجھے میں سمجھا دوں گا. ان عورتوں کو قابو میں رکھو, کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے. دنیا کے بازار کا اتار چڑھاؤ کوئی انوکھی بات تو نہیں. اس پر پھر فلسفہ بگھارنے کا دورہ پڑا تھا. ارسلان کو اس نے نجمہ بیگم کے مال کی فروخت کے لیے دوبارہ بھٹی سے رابطہ کرنے کو کہا اور رخصت ہو گیا. اپنے کمرے سے اس نے علیہ صبح لندن جانے والی ایک فلائٹ پر سیٹ بک کروا لی تھی اور اس کی ڈش میزبان سے وقت گزارنے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا. لتانسا ایئر لائن کی فرسٹ کلاس میں وہ ایئر ہوسٹروں کے نغے میں رانجا اندر بنا حیترو کی طرح محو پرواز تھا. ایک تسکین, ایک تمانیت اور فتح کا احساس اس کی رگ پے میں سرائیت کر گیا. اس نے نجمہ بیگم پر آکٹوپس کی طرح ایک ایک ہاتھ پاؤں باری باری باہر نکال کر اپنا شکنجہ مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا. وہ مسز ملک کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لینا چاہتا تھا کہ پھر وہ ہاتھ ہلانے کے قابل ہی نہ رہے. گٹوک ایئرپورٹ کے امیگریشن والوں نے اس پر ایک اچٹتی نظر اس کے پاسپورٹ پر ڈالی جو مختلف یورپی ممالک کی مہروں سے بھرا ہوا تھا. ایک آدھ روایتی سا سوال اسے کیا اور اس کے لیے لندن کے دروازے کھول دیے. ہسٹن کی ہائٹ لین والے بنگلے پر جب وہ ٹیکسی سے اتر کر دستک دے رہا تھا تو نازنین اور مختارہ ٹی وی سے چمٹی بیٹھی تھی. دروازہ آصفہ نے کھولا. ویلکم سر, اس نے ارسلان کی شکل پر نظر پڑتے ہی دانت نکال دیے. کیسے ہیں مہمان, اس نے اندر داخل ہوتی اپنی مہمانوں کی خیریت دریافت کی. ایک دم ٹھیک ہے سر, کام ٹھیک ہو گیا, اس نے آصفہ کی آنکھوں میں جھانک کر اگلا سوال کیا. یس سر, آصفہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا. توقع سے زیادہ بے وقوف عورتیں ہیں. صفحہ نمبر 318. بہو ارسلان کو اچانک وہاں دیکھ کر ماں بیٹی کی بانچھیں کھل گئی. مختارہ تو صدقے واری ہونے لگی جبکہ نازنین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. گھاک نائکا اچانک ہی کسی کام کا بہانہ کر کے باہر نکلی. اس کے جاتی نازنین ارسلان کے گلے کا ہار بن گئی. اس نے ایک ہی لمحے میں اپنے سارے خاندانی داؤ پیچ آزما لیے تھے. اب تو ماں بیٹی سونے کی کان کو کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی. انہیں تو بہو ارسلان کی اہمیت کا علم ہی اب ہوا تھا. مختارہ نے جب سمجھ لیا کہ بچی نے دل کی بھڑاس نکال لی ہوگی تو وہ کمرے میں چلی آئی. بیٹا, ایک لمحے کے لیے بھی مولا کی قسم لے لو, اگر بچی نے آنکھ جھپک کر دیکھا ہو. یہ تو میرا مولا ہی جانتا ہے کہ میں اس موئے ہوائی اڈے سے جہاں تم اتر گئے تھے کیسے لندن تک لائی ہوں. بس ایک مرنے کی کسر باقی تھی. اس نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق گاہک پر تباہ آزمائی شروع کر دی. फिर भी मैंने कहा था ना कि सबर करो, ऐश करा दूंगा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया। खैर अभी तुमने देखा ही क्या है, उसने मुख्तारा की बात काटते हुए कहा। बहू अरसलान, ये पर ये इतना बिजनेस, इतनी दौलत तुमने पहले तो कभी बताया ही नहीं, मुख्तारा ने बड़ी खास नजरों से उसकी तरफ देखकर पूछा। बीबी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी, अगर मैं तुम्हें वहां सब कुछ बता देता तो तुम कभी यकीन ही ना करती, क्योंकि बदकिस्मती से मेरे साथ एक धोखा हो चुका था, लेकिन इन्हीं लोगों की मदद से फिर मैंने अपना बिजनेस चला लिया है। बीबी किसी की जरूरत नहीं कि यहाँ या वहाँ अपने मुल्क में हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। और हाँ, अभी तो एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास, लेकिन ज्यादा बेचैनी ना दिखाना, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ जरा बाजार से शॉपिंग कर लें, घबराना नहीं, जो चीज दिल को अच्छी लगे उठा लेना। मैं चाहता हूँ बाजार में तुम्हारा ऐसा रूप हो कि फिर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। किताब का पार्ट नंबर 18 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 19 में सुने।